یہ اشعار عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے ہیں.
اشک روان عاشقاں نجم السما سکم نہیں. اشک روان عاشقاں نجم السما سکم نہیں. ان کا یہ خون آرزو عہد وفا سے کم نہیں. جو ہے ادائے خواجگی پنہا اسی میں ہے کرم. جو ہے ادائے خواجگی پنہا اسی میں ہے کرم. ان کی رضا بھی دوستوں ان کی عطا سے کم نہیں. ان کی عطا رضا بھی دوستوں ان کی عطا سے کم نہیں. جو ہے ادا جو ہے ادائے خواجگی پنہا اسی میں ہے کرم. ان کی رضا بھی دوستوں ان کی عطا سے کم نہیں. ان کی رضا بھی دوستوں ان کی عطا سے کم نہیں. ان کی نظر کے حوصلے رشک شاہان کائنات. ان کی نظر کے حوصلے رشک شاہان وسعت قلب عاشقاں عرض و سما سے کم نہیں. وسعت قلب عاشقاں عرض و سما سے کم نہیں. یا رب یہ درد دل تیرا سارے مرض کی ہے دوا. یا رب یہ درد دل تیرا سارے مرض کی ہے دوا. ہے یہ مرض تیری عطا جو کہ شفا سے کم نہیں. ہے یہ مرض تیری عطا جو کہ شفا سے کم نہیں.
نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. عام طور پر شفا مانگی جاتی ہے لیکن یہاں مرض کی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ مرض شفا سے کم نہیں لیکن یہ مرض ہے کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مرض. مختلف بیماریاں ہوتی ہیں, یہ بیماری وہ ہے جو درد دل کی محبت اور درد دل کی بیماری ہے جس سے اللہ رب العزت دل میں آتے ہیں اور دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ مرض جو ہے یہ شفا سے کم نہیں. یعنی آدمی ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو شفا حاصل ہو جائے. تو جس طرح آدمی جسمانی شفا کے حصول کے لیے کوشش اور جدوجہد کرتا ہے, روحانی شفا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا درد کسی کے دل میں آ جائے, اللہ تعالیٰ کی محبت کسی کے دل میں آ جائے, جو اصل چیز ہے. اس سے پچھلے شعر میں جو کہا تھا کہ عاشقوں کا جو دل ہے وہ عرض و سما سے کم نہیں ہے, یعنی ان کی وسعتیں اتنی ہوتی ہیں اور ان کی نظر کے جو حوصلے ہوتے ہیں. تو دنیا کا عاشق کس چیز میں مرتا ہے سوائے اس کے کہ مٹی پر مر رہا ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں, کیونکہ جس پر مر رہا ہے وہ بھی مٹی, جو مر رہا ہے وہ بھی مٹی, تو مٹی پرس مٹی, انجام بھی مٹی. لیکن اللہ والے ایسی ذات پر مرتے ہیں جو کبھی فنا ہونے والی نہیں, اور اللہ رب العزت کا حصول اصل ان کا مقصد ہوتا ہے. ان کی نظر میں ان کی جو نظر کے حوصلے ہیں, دنیا میں کوئی آدمی چاہتا ہے کہ ہمالیہ کو فتح کر لوں, کوئی کہتا ہے پیٹرو پہاڑ کو فتح کر لوں, کوئی کسی اور پہاڑ کو فتح کرنے کو اپنے لیے جو ہے وہ معراج سمجھتا ہے. لیکن اللہ والوں کا ایک ہی حوصلہ ہے اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت کو ہم فتح کر لیں, اور اللہ کو فتح کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کو راضی کر لیں, وہ ہم سے راضی ہو جائیں, ہم ان سے راضی ہو جائیں, یہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے. تو یہ جو سچے عاشق ہیں وہ اللہ رب العزت کی محبت کے طالب ہوتے ہیں اور ان کی رضا دیکھتے ہیں. اس لیے ان کے جو قلب کی وسعت ہے اور ان کے قلب کی جو کشادگی ہے وہ عرض و سما سے کم نہیں. یعنی عرض و سما کوئی چیز ہی نہیں ان کے سامنے, آسمان و زمین چھوٹے تو نہیں, لیکن جو اللہ رب العزت کے عاشق ہیں ان کے دل کی وسعت اس عرض و سما سے بھی بڑھ کر. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے کہ اللہ کی محبت اور اس کو پا لینے کا جو جذبہ ہے وہ دنیا کے کائنات کے جو بادشاہ ہیں, یعنی بادشاہ ہیں, ان کے لیے بھی رشک ہے, رشک کا سبب ہے. بادشاہ کیا کر سکتے ہیں, زیادہ زیادہ دنیا فتح کر لیں گے, لیکن جس نے دنیا بنائی ہے اگر کسی کو اس کی محبت حاصل ہو جائے تو ساری دنیا اسی کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے.
یا رب یہ درد دل تیرا سارے مرض کی ہے دوا, یا رب یہ درد دل تیرا سارے مرض کی ہے دوا, ہے یہ مرض تیری عطا جو کہ شفا سے کم نہیں, ہے یہ مرض تیری عطا جو کہ شفا سے کم نہیں. دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری, دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری, ذرائے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں, ذرائے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں.
اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں, اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں, ان کی ظاہری حالت چاہے فقیرانہ ہو لیکن بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج ان کے لباس میں پوشیدہ ہوتے ہیں. یعنی ان کی جو گڈری ہوتی ہے اور ان کا جو لباس ہوتا ہے, اللہ رب العزت نے اس میں ان کو اتنا عروج اور اتنی ترقی اور عزت عطا فرمائی بھی ہوتی ہے کہ قیصر و کسریٰ کے تاج جو ہے وہ ان کے قدموں میں ہوتے ہیں. جو عزت انہیں حاصل ہوتی ہے, قیصر و کسریٰ کی عزت کوئی چیز بھی نہیں. اور بات کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں درد و غم اپنا عطا فرمایا ہے, تو ذرہ ایک بھی اگر اللہ تعالیٰ کا درد غم کا مل جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ساری کائنات اس کے سامنے ہیج. کیونکہ معمولی ذرہ بھی آدمی اس کا سوچ نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ کے درد و محبت کا جو ایک ذرہ ہوتا ہے وہ اس کائنات سے بڑھ کر اس لیے اس کائنات کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس درد غم کے سامنے جو اللہ والوں کو حاصل ہے. اصل ترغیب ہے اس میں کہ ہم اللہ تعالی کی محبت حاصل کریں. اگر اللہ کی محبت مل گئی سارے لوگوں کی محبت مل جائے گی. دیکھیے اگر ہمیں اللہ رب العزت کی اگر محبت حاصل ہو جائے تو پھر دنیا کی ہم کسی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے, نہ یہاں کی بادشاہت کی, نہ یہاں کے ملک کی, نہ یہاں کی دولت کی, کسی چیز کی پرواہ نہیں. لیکن اگر اللہ رب العزت کی محبت دل میں نہیں ہے تو پھر ہمیں محبت ہوگی دنیا کی ناپائیدار چیزوں کی جو ختم ہو جانے والی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت, اس کا درد غم یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ایسی محبت کرے جو باقی رہنے والی ہو اور جس کو فنا نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے محبت کا انجام انسان کی بقا ہے, اور باقی دنیا کی محبت اس کا انجام فنا ہی فنا ہے, کیونکہ محبوب بھی ختم ہونے والا, محب بھی ختم ہونے والا. لیکن اللہ رب العزت چونکہ باقی رہنے والے ہیں, ان سے جو تعلق رکھے گا اس کا تعلق بھی کبھی ختم ہونے والا نہیں, وہ بھی باقی رہنے والا ہے. اسی کی طرف اس میں ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.
نفس کو کر دے تو فنا, باقی رہے نہ کچھ انا. نفس کو کر دے تو فنا, باقی رہے نہ کچھ انا. راہ میں ان کی نازوں کے بل جو رو جفا سے کم نہیں, راہ میں ان کی نازوں کے بل جو رو جفا سے کم نہیں. یہ بھی کرم ہے آپ کا جس کا میں اہل بھی نہ تھا. یہ بھی کرم ہے آپ کا جس کا میں اہل بھی نہ تھا. یعنی جو درد دل دیا دونوں سرا سے کم نہیں, یعنی جو درد دل دیا دونوں سرا سے کم نہیں. ان کی عطائے خواجگی میری ادائے بندگی, ان کی عطائے خواجگی میری ادائے بندگی. لیکن میرا قصور بھی میری ادا سے کم نہیں, لیکن میرا قصور بھی میری ادا سے کم نہیں.
بندے کا قصور کا اعتراف کرنا کہ اللہ میں تیرا حق بندگی ادا نہیں کر سکا, یہی ادا ہے بس. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اس بات کا اعتراف کرے کہ ماں عبدنا کا حق کا عبادت ہے, اے اللہ جیسی عبادت تیری کرنی چاہیے تھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے. وما عرفنا کا حق کا معرفت ہے, اور جیسے تجھے پہچاننا چاہیے تھا ہم تجھے پہچان نہ سکے. تو یہ بندگی کی ادا ہے کہ آدمی اپنے قصور کا اعتراف کرے, اور ان کی جو ادا ہے وہ عطا خواجگی ہے, ادا خواجگی. بادشاہوں کا جیسا لب و لہجہ ہوتا ہے تو ان کو وہی زیب دیتا ہے, اور ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے قصور کا اعتراف کریں, اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کریں. یہ ہمارا قصور, یہی ہماری ادا ہے. اللہ کو یہ پسند ہے بندوں سے کہ وہ اپنے قصور کا اعتراف کریں. اللہ تعالیٰ کے سامنے ناز اور کبر کرنا یہ مناسب نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو جتنا عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اسے بلند فرما دیتے ہیں. بلکہ غالباً ایک حدیث کا مفہوم بھی یہ ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند فرما دیتے ہیں. یعنی عجیب بات ہے، ایک آدمی مسجد میں آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ یہ سب آپ کی مہربانی ہے کہ میں مسجد میں آ گیا، مجھے آپ نے توفیق دے دی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں کہ نہیں، ارادہ تو نہیں کیا تھا، چل کے تو خود ہی آیا ہے، تو اس کو بلند فرماتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو نیچے کرتے ہیں کہ تو کیا نماز پڑھتا ہے، اگر ہم تجھے ہمت نہ دیں، قوت نہ دیں، طاقت نہ دیں، تو کہاں چل سکتا ہے. تو جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں یادائے بندگی جو ہے، جس کو قصور کہتے ہیں، وہ اس کا اعتراف کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ بلا شک و شبہ ہم سرتاپا قصور وار ہی ہیں.
میری ندامت رہی کبر سے پاس با میری، میری ندامت رہی کبر سے پاس با میری، یعنی میرا نیاز بھی ناز شاہ سے کم نہیں، یعنی میرا نیاز بھی ناز شاہ سے کم نہیں. اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہونا پر، اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہونا پر، مومن کے دل پہ ہر گناہ کوہ گرا سے کم نہیں، مومن کے دل پہ ہر گناہ کوہ گرا سے کم نہیں.
پچھلے شعر میں جو بات کہی گئی تھی وہ یہ کہ میری ندامتیں جو میں اللہ کے حضور پیش کرتا رہتا ہوں، یعنی گناہوں پر جو ندامت ہوتی ہے، تو اس ندامت کی وجہ سے کبر میرے قریب میں نہیں پھٹکتا. تکبر سے آدمی کی حفاظت ہوتی ہے ندامت سے، کیونکہ اگر آدمی اپنی غلطی کو غلطی نہ سمجھے تو پھر تو تکبر پیدا ہوگا، لیکن اگر غلطی کو غلطی سمجھتا ہے اور نادم ہوتا ہے تو یہ اصل وصف اور صفت ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی غلطیوں پر ندامت کا اظہار ہی نہیں کرتے، حالانکہ دنیا میں بھی اگر کوئی شخص کوئی غلطی کرتا ہے اور وہ اس کا اعتراف کر لے، اس پر نادم ہو جائے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، تو دوسرا آدمی بھی اس کو معاف کر دیتا ہے. تو اللہ رب العزت کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اگر ندامت کا اظہار کرے گا، چاہے اس کی آنکھ سے آنسو نکلیں نہ نکلیں، تب بھی اللہ رب العزت صرف ندامت کی بنا پر ہی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اس لیے یہ بہت ضروری چیز ہے. آج کل ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم سب جانتے ہیں جس نہج پر معاشرہ پہنچ چکا ہے. کسی شخص نے بہت اچھی بات کہی کہ میاں اتنے لوگ دعائیں کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بظاہر ایسا لگتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو ایک شخص نے اس کی بڑی اچھی مثال دی اور کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک شخص کی دکان ہے اور اس کا بیٹا اس میں کام بھی کرتا ہے، لیکن ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ باپ دیکھتا ہے کہ بیٹا چوری کرتا ہے. ایک دفعہ اس نے اس کو پکڑ لیا، جب چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس نے اس کو دکان سے الگ کر دیا کہ اب تم آئندہ دکان پر مت آنا. اب اس کے عزیز رشتہ دار سب معافی تلافی کر رہے ہیں، باپ سے کہہ رہے ہیں چلو بچہ ہے چھوڑ دو معاف کر دو، لیکن باپ کہتا ہے کہ نہیں، اس نے جرم کیا ہے لہذا اس کا علاج یہی ہے کہ اب یہ مجھ سے الگ رہے دور رہے. تو سارے عزیز رشتہ دار اس سے معافی مانگ رہے ہیں، لیکن جو بچہ جس نے غلطی کی ہے نہ اسے ندامت نہ وہ معافی مانگتا. تو ایسے اولاد کو باپ کیا معاف کرے گا؟ باپ تو اس کو معاف کرتا ہے جو خود بھی تو نادم ہو، لیکن اگر اسے ندامت نہیں ہے سارے محلہ نادم ہے، کیا فائدہ اس سے؟ آج معاملہ ہمارا یہی ہے کہ جو مبتلا ہیں وہ تو ندامت کا اظہار ہی نہیں کرتے. اللہ کے نیک بندے تو رات دن معافیاں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر رہے ہیں، لیکن جنہیں کرنی چاہیے وہ کرنے کو تیار نہیں، وہ ندامت کا ندامت نادم ہی نہیں ہوتے، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کریں؟ جس طریقے سے باپ لوگوں کی ان کی سفارش قبول نہیں کرے گا اور کہے گا کہ میاں تم سب جو ہے وہ آ گئے ہو، لیکن جس نے جرم کیا ہے وہ تو اپنے اس جرم کا اعتراف کرے، وہ تو ندامت کا اظہار کرے تو میں معاف کر دوں گا. تو یہی معاملہ آج ہمارا بھی ہے کہ جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، خرابیاں پیدا کرنے والے، خرابیاں کرنے والے وہ اپنی جگہ پر بالکل رٹائی کے ساتھ ہی سارے کام کر رہے ہیں، اگرچہ بعض اللہ کے بندے دعائیں بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کی دعائیں بس ایسی ہیں جیسے کہ سفارش سارے محلے کی باپ سے. اس لیے ہمیں اصل یہ کرنا چاہیے کہ ہم ندامت کا اظہار کریں، نادم ہوں. اور ندامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی دل ہی دل میں شرمندہ ہو، چاہے زبان سے نہ بھی ہو لیکن دل میں شرمندہ ہو کہ بھی میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. باپ تو ہمارے دل کی ندامت کو نہیں سمجھتا، لیکن اللہ رب العزت ضرور سمجھتے ہیں. اگر اپنے رب کے سامنے ہم اپنی ندامت کا اظہار کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور غفور الرحیم.
اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہونا اکبر، اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہونا اکبر، مومن کے دل پہ ہر گناہ کوہ گرا سے کم نہیں، مومن کے دل پہ ہر گناہ کوہ گرا سے کم نہیں.
یہ اصل شعر جو سنایا تھا وہ تو رہی گیا. مگس مکھی کو کہتے ہیں بھائی، میں پہلے بھی اس کی وضاحت کر چکا ہوں. بعض لوگ مگس کو مغز پڑھتے ہیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مگس کو مغز پڑھتے ہیں. اس پر میں ہمیشہ ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں کہ جس زمانے میں اسکول پڑھا کرتے تھے ہم لوگ، تو ایک مرتبہ کسی نے یہ شعر سنایا کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ نہ خون پروانے کا ہوگا. تو یہ شعر بڑا عجیب ہے. ایک دن ایک کلاس فیلو نے میرے یہی شعر پڑھا اور کہا کہ دماغ کو باغ میں جانے نہ دینا، دماغ کو باغ میں جانے نہ دینا کہ نہ خون پروانے کا ہوگا. میں نے کہا بھائی دماغ کہاں سے آ گیا؟ میں نے بہت سوچا لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن پھر جب تھوڑا سا اور غور کیا تو ذہن میں یہ بات آئی کہ بھائی اس نے مغز کو مغز بنا دیا. مغز تو مکھی کو کہتے ہیں، لیکن اس نے مغز کو سمجھا جیسے ہمارے میمن بھائی گپار بھائی بول دیتے ہیں، عزیز بول دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ مغز کو سمجھا کہ مغز مغز بولتے ہیں. تو یہ اصل میں ہے مغز، تو جب مغز بولا تو سمجھا کہ مغز مغز بول رہے. تو بہرحال اس نے کہا مغز کا ترجمہ اسے دماغ سے کر دیا، مغز اس کے دماغ میں رہا نہیں یا مغز اس کے پاس ہوگا نہیں، تو اس نے دماغ سے ترجمہ کر دیا کہ دماغ کو باغ میں نہ جانے دینا. حالانکہ مغز اور دماغ میں بہت بڑا فرق ہے. بات یہ ہے کہ شاید تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ شہد کی جو مکھی ہے اس کو باغ میں مت جانے دینا، کیونکہ باغ میں وہ جب جائے گی تو پھولوں کا رس چوسے گی، پھلوں کا رس چوسے گی، اور پھر آ کر اس پر شہد کے چھتے پر بیٹھے گی. شہد میں شہد بھی ہوتا ہے، موم بھی ہوتا ہے، اس موم سے پھر شمع بنے گی، اور اس شمع کو جب جلائیں گے تو پروانہ آئے گا اس پر مر جائے گا. تو اتنی لمبی چوڑی بات کہی کہ بھائی مغز کو باغ میں مت جانے دینا کہ نہ خون پروانے کا ہوگا، کہ اس سے جو ہے وہ موم بتی بنائیں گے اور پھر جو ہے پروانہ آئے گا اور اپنی جان دے دے گا. اس میرے دوست نے یہ کہا کہ دماغ کو باغ میں جانے نہ دیں. تو یہ مغز کا مطلب ہوتا ہے مکھی. تو یہاں اس شعر میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اہل نفاق پر گناہ جیسے مغز ہو ناک پر، یعنی جو پرواہ نہیں کرتے، لاپرواہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو گناہ ان کے لیے ایسا ہے جیسے مکھی آ کے ناک پہ بیٹھی، اس نے اڑا دی، پھر بیٹھی پھر اڑا دی، دس دفعہ بیٹھی دس دفعہ اڑا دی، تو اس دس دفعہ گناہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں جیسے مکھی بیٹھی اڑ کے چلی گئی، اس سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے. لیکن جہاں تک اللہ والوں کا معاملہ ہے تو وہ کوہ گراں سے کم نہیں، ان کے لیے گناہ ایسا ہے جیسے بہت بڑا پہاڑ ان کے سر پر آ گیا ہو. تو حقیقت یہ ہے کہ بات ہے ساری سمجھنے کی، آدمی کون گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اور کون جو ہے وہ گناہ کو بس ایسے ہی اڑا دیتا ہے مکھی کی طرح. تو جو لوگ اہل نفاق ہوتے ہیں عام طور پر ان کو گناہ گناہ محسوس ہی نہیں ہوتا، وہ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں لیکن ان کے ذہن میں یہ بات آتی نہیں کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی. لیکن جن کو احساس ہوتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، دیکھو کسی نے کہا نا کہ عشق است تو ہزار بدگمانی، جس سے عشق ہوتا ہے بدگمانی بھی بہت ہوتی ہیں. ذرا سا کسی نے دیکھا نہیں تو پتہ نہیں کیوں نہیں دیکھ رہا، آج پتہ نہیں کسی نے کچھ کہہ دیا، سو باتیں اس کے دل میں پیدا ہوتی رہتی ہیں بدگمانی کی. تو جس کو محبت ہوتی ہے وہ ان باتوں سے گزرتا ہے، جس کو محبت ہی نہیں اس کی بلا سے. تو اللہ رب العزت سے جس کو تعلق ہوتا ہے تو اس سے اگر نافرمانی معمولی سی بھی ہو جائے تو وہ بس سوچتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں، کہیں یہ بات ان کو مجھ سے جو ہے وہ دور نہ کر دے، کہیں مجھ سے وہ محبت کم نہ ہو جائے، سو باتیں اس کے دماغ میں آتی ہیں. اس لیے وہ بڑی پھر رو رو کر جب تک اللہ کو راضی نہ کر لے اس کا دل چین میں نہیں آتا. اسی لیے بعض نے فرمایا کہ دیکھو گناہ تو سبھی کرتے ہیں لیکن بہترین گناہگار وہ ہے کہ جب گناہ ہو جائے توبہ کر لے، کیونکہ گناہ کو باقی مت رہنے دو، گناہ باقی رہے گا تو آہستہ 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 انبار لگ جائے گا گناہوں کا. لیکن اگر گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے، استغفار کر لے اور آئندہ نہ کرنے کا دل میں پکا پختہ ارادہ کر لے تو انشاءاللہ پھر وہ جو گناہ ہوا ہے وہ بھی مٹ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم گناہ کو معمولی چیز نہ سمجھیں. یہی معمولی گناہ بڑھتے بڑھتے بعض اوقات واقعتاً پہاڑ بن جاتے.
رندوں کی آہو زاریاں اختر خدا کو ہے پسند، رندوں کی آہو زاریاں اختر خدا کو ہے پسند، ان کا شکستہ دل بھی پھر کرو بیان سے کم نہیں، ان کا شکستہ دل بھی پھر کرو بیان سے کم نہیں، رندوں کی آہو زاریاں اختر خدا کو ہے پسند، رندوں کی آہو زاریاں اختر خدا کو ہے پسند، ان کا شکستہ دل بھی پھر کرو بیان سے کم نہیں، ان کا شکستہ دل بھی پھر کرو بیان سے کم نہیں، اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہونا ناک پر، اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہونا ناک پر، مومن کے دل پہ ہر گناہ کوہ گرا سے کم نہیں، مومن کے دل پہ ہر گناہ کوہ گرا سے کم نہیں، اہل وفا کا بوریا تخت شاہ سے کم نہیں.
آج ایک صاحب کا بلکہ ایک محترمہ کا فون آیا تھا اور اس میں انہوں نے اپنے کچھ دکھ بیان کیے. بعض اوقات یہاں پر یہ باتیں ہوتی بھی رہتی ہیں اور مقصد اصلاح احوال ہی ہوتا ہے. اپنے شوہر کے سلسلے میں ان کے جذبات کچھ ایسے تھے کہ دل کو بڑی تکلیف ہوئی. بعض اوقات ہم سمجھتے کچھ ہیں ہوتا کچھ ہے, اس لیے میں بار بار اس طرف توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ ہماری ذات سے دین کو نقصان نہ پہنچے, کیونکہ ہمارا جو چہرہ ہے اور ہمارا جو لباس ہے وہ ایسے ہونے چاہیے کہ اور لوگوں سے اخلاق کے اعتبار سے ہم بڑھ کر ہوں. حدیث شریف میں بھی آتا ہے اکملہم ایمانا احسنہم خلقا خیارکم خیارکم لنسائہم, کہ سب سے کامل ایمان والا شخص وہ ہے جو ایمان کے اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو. اور ساتھ میں فرمائے خیارکم خیارکم لنسائہم, کہ تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جو اپنی بیویوں سے بہتر سلوک کرے. اس سے یہ پتا چلا کہ اچھے اخلاق کا جو معیار اور پیمانہ بتلایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہ ہے کہ اس کی بیوی اس کے اخلاق کی قائل ہو کہ میرا شوہر بہت ہی اخلاق والا ہے. ہم ساری دنیا میں تو اخلاق والے بنتے پھریں, ساری دنیا ہماری تعریفیں کرے, اور گھر کے اعتبار سے ہم ایسے ہوں کہ جیسے بس ابھی کھا جائیں گے, گھر میں کیا آیا کہ ایسا لگا کہ درندہ آ گیا, شیر اور چیتا آ گیا کہ پھاڑ کے کھا جائے گا. اخلاقی اعتبار سے ہمیں اور لوگوں سے زیادہ بہتر سلوک کرنا چاہیے. یہ معاملہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے, یعنی بیوی بھی کوئی ایسا سلوک نہ کرے کہ جس سے شوہر کو تکلیف پہنچے, بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ اس بات کا پہلے سے خیال کرے کہ اس کے شوہر کو کیا چیزیں پسند ہیں کیا چیزیں ناپسند ہیں. اسی طریقے سے شوہر بھی اس بات کا اہتمام کرے کہ میری بیوی کو کس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے اور کس بات سے خوشی ہوتی ہے. دیکھیے اس کا ادراک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس درجے تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ عائشہ جب تو مجھ سے روٹ جاتی ہے ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم, اور جب تھوڑی اظہار ناراضگی کرنا ہو تو کہتے ہیں رب ابراہیم کی قسم. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نام کسی کو اور کچھ نہیں چھوڑتی, یعنی صرف نام ہی نہیں لیتی لیکن دل میں آپ کی محبت پوری ہوتی ہے. یقینا اس میں کیا شک ہے, لیکن کچھ حق بیوی کو ہے روٹنے کا اور کچھ حق ہے اس کو ناز دکھانے کا. تو اس ناز و ادا کو اپنے شوہر کو نہیں دکھائے گی تو محلے والوں کو تو دکھانے سے رہی بھائی, کس کو دکھائے گی؟ اس لیے یہ ناز برداشت کرنے چاہیے. اس کو اس بات کا حق ہے کہ وہ تھوڑے سے ناز و ادا دکھائے اپنے شوہر کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی جو ہمارے لیے بہت ہی قابل غور ہے. آپ نے فرمایا کہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یغلبنا کریما, یعنی شوہر جب کریم ہوتا ہے تو عورت جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے مرد پر. یغلبنا کریما, یعنی آدمی کریم ہے درگزر کرتا رہتا ہے تو عورت عام طور پر اس پر غالب ہو جاتی ہے. پھر اور فرما یغلبہن لئیما, اور جو آدمی بدبخت ہوتا ہے وہ عورت پہ غالب آ جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مغلوب رہوں لیکن کریم رہوں, یہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ غالب رہوں اور لئیم رہوں. یہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں مغلوب رہوں لیکن کریم ہونا پسند کرتا ہوں, اور اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں غالب ہو جاؤں اور لئیم بن جاؤں. ایک بات یہ تو اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ناز اٹھائے ہیں بیویوں کے, کوئی بات ہوئی ہے تو سنی بھی ہے, اور یہ ایک میاں بیوی کا فطری تعلق ہوتا ہے, اس میں نہ تو کسی کی ذلت ہوتی ہے نہ کسی کی رسوائی ہوتی ہے. اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں سمجھیں گے تو پھر سارا زمانہ ان کو سمجھے گا, اس لیے خود ہی سمجھ لیں آپس میں, وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ دنیا سمجھے یا دنیا دیکھے, اس میں پھر ہمارے لیے بھی جو ہے وہ بدنامی ہے. اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپس میں ہی معاملات کو نمٹائیں, اور کچھ اس کا خیال رکھا کرے شوہر, لازم بات ہے بعض اوقات بیوی کی بات بری لگتی ہے تو اس میں یہ سوچے کہ بھئی یہ میری بیوی ضرور ہے لیکن اللہ کی بندی بھی ہے, یعنی ایک حیثیت اس کے اللہ کی بندی کی بھی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت ہی بدبخت ہے وہ شخص جو اللہ کی سفارش قبول نہیں کرتا عورتوں کے حق میں. اللہ تعالیٰ حالانکہ سفارش کر رہے ہیں کہ وعاشروہن بالمعروف, ان سے معروف طریقے سے رہو بھائی, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ ایسا طریقہ اختیار مت کرو. فرمایا کہ اگر کمشنر ڈپٹی کمشنر آج کوئی سفارشی خط لکھ دے کہ ذرا خیال رکھنا اپنی بیوی کا بھائی, تو ڈر کے مارے آدمی خیال رکھے گا بھائی کمشنر صاحب سے شکایت نہ کر دے. تو اگر اللہ کے بندے اگر اس نے اللہ سے شکایت کر دی جو اللہ سفارش کر رہا ہے تو ہمارا کیا بنے گا. اس لیے اس بات کا بھی عزیز و خیال رکھو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سفارش قبول کریں. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سفارش کرتا ہے عاشروہن بالمعروف, کہ ان سے تم جو معاشرت رکھو, جو ان کے ساتھ رہن سہن ہو تمہارا, وہ قاعدے کے مطابق ہو, قاعدے سے ہٹ کر نہ ہو, اور اس میں یہ بھی ہے کہ حسن سلوک ہونا چاہیے. بہرحال چند باتیں میں نے اس لیے عرض کر دیں کہ بعض اوقات بعض باتیں دل میں بڑا اثر کرتی ہیں, اور اس بات کو میں بتا دوں کہ ایک شخص کی اللہ تعالی نے مغفرت محض اس لیے کر دی کہ اس نے بیوی کو معاف کر دیا تھا بعض باتوں پر, یعنی غلطی ہو گئی لیکن اسے معاف کر دیا. قال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گھر پہ آیا, کھانا مانگا, اس نے کھانا دے دیا, کھانے میں نمک تیز, تو بعض شوہروں کی عادت بہت غصے کی ہوتی ہے, تو غصہ تو اسے بھی آیا کہ کھانے میں اتنا تیز نمک ڈال دیا, لیکن دل میں سوچا کہ بھائی اگر میری بیٹی کی کہیں شادی ہو جائے اور اس کے ہاتھ سے نمک تیز ڈل جائے تو میں کیا چاہوں گا, میں یہ پسند کروں گا کہ داماد میرا معاف کر دے اور میری بیٹی کو کچھ نہ کہے, تو یہ بھی کسی کی بیٹی ہے اس لیے میں اسے اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں, اللہ کے لیے اسے معاف کرتا ہوں اور میں اس پر ناراض نہیں ہوتا. جب اس شخص کا انتقال ہو گیا, کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ میاں کیا گزری, کہا کہ بھائی گناہ تو بہت بڑے بڑے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اس لیے معاف کر دیا کہ تو نے میری بندی کو معاف کیا تھا, اس لیے میں تجھے معاف کرتا ہوں. اس لیے میرے عزیز بھائی یہ تھوڑا سا یہ سوچ لیا کرو, پھر ایک بات اور ذہن میں سوچو کہ یہ جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں, اسباب چاہے جو بھی ہو جائیں لیکن بنتے آسمانوں پر ہیں جوڑے, اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوتا یہ ملاپ نہ ہوتا, جب یہ ملاپ ہو گیا تو وہ اللہ کی مرضی سے ہوا, تو اس لیے اب اس کو برداشت کرو, اس کے حسن و قبح سمیت قبول کر لو ہر چیز کو ایک حد تک. چلو ٹھیک ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے لیے شریعت نے اور راستے رکھے ہیں, اپنے بڑوں سے مشورہ کر لو, اس کے مطابق عمل کرو, لیکن جہاں تک ممکن ہو سکے ایک دوسرے کو درگزر کرتے رہو. ایک بزرگ کا واقعہ میں نے اکثر آپ کو سنایا کہ شوہر صاحب تو بہت ہی جو ہے بدصورت تھے, اور بیوی جو تھی وہ چندے آفتاب اور چندے مہتاب تھی. تو ایک دن شوہر صاحب نے کہا کہ ہم دونوں ہی جنتی ہیں, میں تجھے دیکھ دیکھ کر شکر کرتا ہوں, یقیناً تو مجھے دیکھ دیکھ کے صبر کرتی ہے, صابر اور شاگرد دونوں جنت میں جائیں گے. تو اس لیے بعض اوقات ظاہری طور پر جب آدمی صبر کر رہا ہے اور شکر کر رہا ہے, تو اگر حقیقی معنی میں کسی کے اندر عادات کے اعتبار سے بدصورتی ہو تو کوشش کر لو کہ اس کی عادتیں ٹھیک ہو جائیں, درست ہو جائیں. پھر یہ بھی سوچا کرو کہ ممکن ہے کچھ غلطیاں ہماری بھی ہوں, یعنی اگر اس میں غلطی ہیں تو کچھ غلطیاں ممکن ہے ہم میں بھی ہوں, تو اس اعتبار سے جب سوچو گے تو انشاءاللہ پھر کوشش کرو گے کہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام بھی آئے. اور بہت ساری کیفیات ہوتی ہیں, مراحل ہوتے ہیں عورتوں پر, کبھی کیسی کیفیت مردوں پر بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات مذاق اچھا لگتا ہے بعض اوقات نہیں لگتا, دوستوں میں ہوتا ہے, کوئی آدمی جو ہے بعض اوقات اتنا مذاق کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ سمجھو سارے ڈنڈا ڈولی کر کے کہیں سے کہیں پھینک دیتے ہیں, ایسے مذاق بھی ہوتے ہیں, اور بعض اوقات جو ہے وہ ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ذرا سا مذاق کرو تو وہ تھپڑ مار دیتا ہے, تو کیفیات ہوتی ہیں. اور ایک بات اور سمجھو کہ ہم بیوی کو بعض اوقات جاہل کہہ دیا، بے وقوف کہہ دیا، اور تو اور بعض لوگ گالی بک دیتے ہیں، حالانکہ گالی بکنا بہت ہی بری بات ہے لیکن بک دیتے ہیں. آدمی یہ سوچے کہ اگر پلٹ کے یہ مجھے ایسی گالی بک دے، یہ مجھے کہہ دے تو جاہل، تیرا باپ جاہل، اگر کہہ دے تو بے وقوف، کیا ہوگا؟ اور بات ہوتی ہیں عورتیں ایسے، ایسا بھی کرتی ہیں عام طور پر، جن کا اوڑھنا بچھونا روشن خیال لوگوں کے ساتھ ہو تو وہاں تو عام طور پر ایڈیٹ، فول، بے وقوف، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، پھول تو کھلائی دیتی ہیں فوراً. تو بچے سنبھالنا بےچارے اسی کا کام ہوتا ہے. ابھی آج ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ دیکھو بےچارا اتنا شریف آدمی ہے شوہر، کہ فون پر جو ہے وہ اپنی بہن سے بات کر رہا تھا، لیکن ساتھ میں کہہ رہا تھا کہ چلو بچوں کہتے چلو بیٹے چلو تم چلو میں چل کے جو ہے وہ تم پاجامہ اتارو میں آ رہا ہوں ابھی، تو سب کچھ پوٹی ووٹی سب کچھ بےچارا وہی کرا تھا. تو ایسے شریف لوگ بھی ہوتے ہیں، تو دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں بھائی. تو اس لیے یہ سوچا کرو اگر پلٹ کے یہ مجھے ایسا کہہ دے جو جملے میں کہہ رہا ہوں تو میرا رد عمل کیا ہوگا، یہ کس لیے سن رہی ہے میری بات، آخر وہ غلام تو نہیں نا، رشتہ ہے برابری کا، تم اس کے شوہر ہو، تمہاری بیوی ہے، کچھ کام اللہ نے تمہارے ذمہ رکھے ہیں، کچھ اس کے ذمہ رکھے ہیں، وہ اپنا کام کر رہی تم اپنے کام کر رہی ہو. اب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات، ولادت کا جو سلسلہ ہے یہ عورت کے ذمہ رکھا ہے، کوئی ایک مرد اگر اس خدمت کو انجام دے دے تو اس کا حال کیا ہوگا ہے بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ یہ ساری خدمات وہ انجام دے رہی ہیں، تمہارے بچوں کی ماں ہیں، تو اس کے ساتھ اور رحم و کرم کا معاملہ کرو. بہرحال یہ چند باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی، مجھے نہیں پتا کہ وہ اس وقت موجود ہیں یا نہیں ہیں، لیکن کہنا اسی لیے تھا کہ اگر ہوں شوہر یا بیوی دونوں، اتفاق سے یہ بھی نہیں پتا کہ کون خاتون تھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں شاید آتے ہیں. میں نے کہا اچھا بھائی کوئی بات ہوگی تو ہر آدمی یہ دیکھ لے کہ کہیں میں تو نہیں، ہر آدمی سوچ لے کیونکہ میں تو نہیں ہوں، یہ نہ سوچے کہ بھائی جب بیان ہوتا ہے تو آدمی سمجھے اچھا اچھا وہ اس کے لیے بیان کر رہا ہوں جو پرلی جھگی پہ رہتا ہے، میرے لیے نہیں. اصل یہ بیان ہوتا ہے ہر شخص کے لیے، حتیٰ کہ جو بیان کر رہا ہے اس کے لیے بھی، صرف آپ ہی کے لیے نہیں، سب سے پہلے میں اپنے لیے بیان کرتا ہوں. اور الحمدللہ مجھے اس سے فائدہ ہوتا ہے، بہت ساری باتیں میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں یہاں خود بیان کرتا ہوں، خود کیا کروں جا کے، جب میں ایسی باتیں کروں گا اور اس کے برعکس میں گھر جا کے کروں گا تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ بالکل برعکس ہو جائے گا نا، پھر کوئی اثر نہیں ہوگا. اس لیے یہ مت سمجھیے کہ کوئی خاص شخص نشانہ ہے، جو بھی ہو سکتا ہے میں خود ہوں، آپ ہوں، تو ہر آدمی اپنے لیے سمجھے کہ بھائی میرے لیے یہی بات ہے. جب ہم یہ سمجھیں گے تو انشاءاللہ اصلاح بھی ہوگی. اور بھائی دیکھو اصلاح ہوتی اسی طرح سے، اگر آدمی میٹھا میٹھا کھاتا رہے، کڑوا کڑوا تھو تھو کرتا رہے تو پھر تو بات نہیں بنے گی نا. جیسے آج ہم کہتے ہیں جی حلوے والی سنت، پلیٹ والی سنت تازہ کر لیں، خوب صاف کرتے ہیں، لیکن جہاں کوئی اور بات آ گئی، ذرا کھانا ایسا ہو گیا مزیدار نہیں، تو اس کو صاف بھی کوئی نہیں کرتا، پلیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں. تو میٹھی میٹھی سنتوں پر جیسے عمل کرتے ہو تو کڑوی کڑوی سنت پہ بھی تو عمل کرو بھائی. تو یہ باتیں اسی لیے کہی جاتی ہیں، اور آپ سے ہمارا اور ہم سے آپ کا جو تعلق ہے وہ اسی لیے ہے کہ اگر ہم میں ایک دوسرے میں کوئی کوتاہی ہو تو وہ سامنے آ جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے. اگر یہ اصلاح ہی تعلق ہی نہ ہو تو پھر فائدہ کیا؟ پھر نہ آنے کا کوئی فائدہ ہے، نہ جو ہے وہ گلے ملنے کا کوئی فائدہ، نہ ہاتھ ملانے کا کوئی فائدہ. ایسے تو بہت سارے لوگ ملتے ملتے رہتے ہیں روزانہ صبح سے شام تک، مسجد کے نمازی کتنے لوگ ملتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا بےچارا کون ہے کون نہیں. الحمدللہ دعا سب کے لیے ہوتی ہے، اس لیے ایک تو یہ بات یاد رکھیں، یہاں جو آتا ہے وہ، جو نہیں آتا وہ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا سب کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہم سب کو ولی کامل بنا دے اور اپنی محبت ہمیں ہمیشہ کی عطا فرمائے، اور جو ہماری کوتاہیاں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیں، اور ہم میں جو خوبیاں اللہ تعالیٰ ان خوبیوں میں اور اضافہ فرما دیں. بس آپ کچھ ذکر کر لیں پھر انشاءاللہ دعا کریں.